الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول الناس بیوم القیامہ اکثر الصلاة علی، او کما قال علیہ السلام. ارشاد فرمایا کہ بے شک کل بروز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم آج پھر اپنے سلسلے مضامین قرآن میں حاضر ہیں. ناظرین، اس سلسلے میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی سورتوں کے مضامین پر بات کرتے ہیں. آئیے آج کے بیان سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ناظرین، آج کے سلسلے میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مثال جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی اس پر گفتگو کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا پھر فرمایا ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے. نجران کے نصارہ کا ایک وفد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ بتائیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا گمان رکھتے ہیں؟ کیا آپ ان کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے بندے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، وہ اللہ تبارک و تعالی کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں اور اس کے کلمے ہیں. نصارہ یہ سن کر غیظ و غضب میں آ گئے، بہت غصے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے کبھی بھی بغیر باپ کے کوئی انسان دیکھا ہے؟ اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں معاذ اللہ. تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کو بیان فرما دیا اور یہ بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صرف بغیر باپ ہی کے ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام آپ تو بغیر باپ اور بغیر ماں کے مٹی سے پیدا کیے گئے. تو جب انہیں حضرت آدم علیہ السلام کو تم اللہ تبارک و تعالی کا بندہ مانتے ہو اور اللہ کی مخلوق مانتے ہو، کیونکہ نصارہ کے نزدیک یہ قاعدہ یہ کلیہ مسلم تھا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو وہ اللہ کا بندہ اور اللہ کی مخلوق کہا کرتے تھے، حالانکہ وہ بھی بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام آپ تو صرف بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور دونوں میں یہ بات مشترک ہے کہ بغیر نطفہ کے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بغیر نطفہ کے ہی یعنی بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو یہ خدا کا بیٹا نہیں کہتے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا عز و جل کا بیٹا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مثال کے بعد ارشاد فرما دیا، الحق من ربک فلا تکن من الممترین، فرمایا کہ اے سننے والے، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، تو شک والوں میں نہ ہونا۔ اس آیت مبارکہ کو اگر سامنے رکھتے ہیں تو مفسرین نے اس کے دو اعتبار سے معنی کیے ہیں۔ ایک معنی یہ کیا کہ اس آیت مبارکہ میں گویا اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے یہ واقعہ حق ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے، مخلوق کی طرف سے نہیں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بیان ہوا ہے۔ تو جب رب نے یہ واقعہ بیان کیا ہے تو پھر اس میں شک نہ کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی بات میں شک کون کر سکتا ہے؟ کہا جو ایمان والا ہے، جو رب کو ماننے والا ہے، وہ گویا کہ رب کی بات پر عمل کرنے والا ہے، یقین رکھنے والا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ واضح کر دیا گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے، یہ واقعہ حق ہے، لہذا اس میں شک نہ کرو۔ اور دوسرا مفہوم اس سے یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرما دیا کہ ہر حق تیرے رب کی طرف سے ہوتا ہے، تو حق جو بھی ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہے، لہذا اس میں شک نہ کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی اسی حق میں سے ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے، تو لہذا اس میں بھی شک نہ کرو۔ ناظرین، جب یہ بات کہی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں اور اس کے کلمے ہیں، انہیں بڑا غصہ آیا، ان پر یہ بات شاک گزری، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے فرمایا، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ پھر اے محبوب، جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کرے بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا، تو ان سے فرما دو، آؤ ہم تم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ اس آیت مبارکہ میں مباہلے کا ذکر آیا ہے، لہذا پہلے اس کا معنی سمجھ لیجئے۔ مباہلے کا مفہوم یہ ہے کہ دو مد مقابل، یعنی دو ایسے افراد جو فریق ہوتے ہیں، جب وہ آمنے سامنے آ جاتے ہیں تو آپس میں پھر وہ یوں دعا کرتے ہیں، اگر تم حق پر ہو اور میں باطل پر ہوں تو اللہ تبارک و تعالی مجھے ہلاک کرے، اور اگر میں حق پر ہوں اور تم باطل پر ہو تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں ہلاک کر دے۔ ایک فریق یوں دعا کرتا ہے پھر اسی طریقے سے دوسرا فریق جو اس کا مد مقابل ہوتا ہے وہ بھی یہی دعا کرتا ہے، تو اسے مباہلہ کہا جاتا ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو یہ آیت پڑھ کر سنائی اور مباہلہ کی دعوت دی تو کہنے لگے کہ ہم غور اور مشورہ کر لیں، کل آپ کو جواب دیں گے۔ جب وہ جمع ہو گئے تو انہوں نے آپس میں مشاورت کی۔ اپنے سب سے بڑے عالم اور صاحب رائے شخص عاقب سے کہا کہ عبد المسیح، مباہلہ کرنے کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اے نصارہ کی جماعت، تم پہچان چکے ہو، تم یہ بات جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی مرسل ہیں، اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب اگر نصرانیت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو انہیں چھوڑ دو اور گھروں کو لوٹ چلو، یعنی مباہلہ ہرگز نہ کرنا۔ یہ مشورہ ہونے کے بعد وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ کے ہاتھ مبارک میں، آپ کے دست مبارک میں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی لاڈلی شہزادی، حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات سے یہ فرما رہے تھے کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ اللہ اکبر۔ نجران کے سب سے بڑے عیسائی پادری نے جب ان حضرات کو دیکھا تو کہنے لگا کہ اے جماعت نصارہ، اے گروہ نصارہ، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، لو سأل اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لازالہ، کہ اگر یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی سے پہاڑ کو ہٹا دینے کی دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالی پہاڑ کو جگہ سے ہٹا دے۔ ان سے مباہلہ ہرگز نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور قیامت تک اس روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا۔ یہ سن کر نصارہ نے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مباہلہ تو ہماری رائے نہیں ہے۔ آخر کار انہوں نے جزیہ دینا منظور کیا مگر مباہلہ کے لیے تیار نہ ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بعد ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، نجران والوں پر عذاب قریب ہی آ چکا تھا، اگر وہ مباہلہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی صورتوں کے اندر مسخ کر دیے جاتے اور جنگل میں آگ بھڑک اٹھتی، اور نجران اور وہاں کے رہنے والے پرندے تک نیست و نابود ہو جاتے، اور ایک سال کے عرصہ میں تمام کے تمام جو نصارہ ہیں وہ ہلاک ہو جاتے۔ ناظرین، اس واقعے سے یہ بتا دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس میں نصارہ کا بھی رد ہے، تمام مشرکین کا بھی گویا رد فرما دیا۔ اس واقعے کی حقانیت کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرما کر اور مزید موقد فرما دیا، ارشاد فرمایا، ان هذا له القصص الحق وما من اله الا الله وان الله له العزيز الحكيم فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، یہی بے شک سچا بیان ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی غالب ہے حکمت والا، پھر اگر وہ منہ پھیرے تو اللہ فسادیوں کو جانتا ہے۔ یعنی یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سورہ آل عمران کے مضامین میں سے ایک مضمون یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کو تین چیزوں کی طرف دعوت ارشاد فرمائی۔ آئیے آیت مبارکہ تلاوت کرتے ہیں، آپ سماعت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرك به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ تم فرماؤ، اے کتابیو، ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں یکساں ہے، یہ کہ عبادت نہ کریں مگر خدا کی، اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنا لے اللہ کے سوا، پھر اگر وہ نہ مانے تو کہہ دو تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اہل کتاب کو تین چیزوں کی طرف دعوت دی گئی۔ پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالی کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کا درس قرآن نے دیا، اسی کا درس توریت نے دیا، اسی کا درس انجیل نے دیا، سب کے اندر یہ بات ایک ہی ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ان میں کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور دوسری بات، ہم کسی کو اللہ تبارک و تعالی کا شریک نہ ٹھہرائیں، نہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور نہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور نہ کسی اور کو، اور یہ بات یقیناً پہلی بات ماننے کے مترادف ہے۔ جس نے پہلی بات مان لی، اس نے گویا کہ دوسری بات بھی مانی کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، کیونکہ وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ اور تیسری بات، کہ ہم میں سے کوئی کسی کو اپنا رب نہ بنائے، جیسے یہود و نصارہ نے اپنے علماء، اپنے پادریوں کو بنا رکھا تھا کہ ان کے احکام کو اللہ تبارک و تعالی کے برابر سمجھا کرتے تھے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کو تین باتوں کی طرف دعوت ارشاد فرمائی۔ سورہ آل عمران میں ایک مضمون موت کی یاد اور اس کی تیاری کی ترغیب بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جان کو موت چکھنی ہے، اور تمہارے بدلے تو قیامت ہی کو پورے ملیں گے، جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا، اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے۔ یعنی انسان ہو، جن ہو یا فرشتے، غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا ہر زندہ مخلوق کو موت آنی ہے، اور ہر چیز فنا ہو جانی ہے۔ موت کی یاد اور اس کی تیاری کی ترغیب موجود ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر جاندار کے اوپر موت کو مقرر کر دیا ہے، اور اس سے کسی کو بھی چھٹکارا ملے گا، اور نہ ہی اس سے کوئی بھاگ کر کسی اور دوسری جگہ پر پہنچ سکتا ہے۔ موت روح کے جسم سے جدا ہو جانے کا نام ہے، اور یہ جدائی انتہائی سخت تکلیف اور اذیت کے ساتھ ہوگی، اور اس کی تکلیف دنیا میں بندے کو پہنچنے والی تمام تکلیفوں سے سخت تر ہوگی۔ یعنی دنیا میں جتنی بھی مصیبتیں آئیں، جتنی بھی اذیتیں، تکلیفیں بندے کی ذات کو پہنچی ہیں، کبھی گر گیا تو چوٹ لگی، کبھی کوئی کٹ لگ گیا، کبھی ہاتھ کسی چیز کے نیچے آ گیا، کبھی کوئی چیز کسی نے مار دی، جتنی بھی تکلیفیں آئی ہیں یہ ایک طرف رہ جائیں گی، اور موت کی جو سختی ہے وہ ان سب سختیوں پر بھاری ہو جائے گی۔ موت اور اس کی سختی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، ترجمہ کنز الایمان، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی، اس وقت پھر کہا جاتا ہے یہ وہ یعنی موت ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے کعب، ہمیں موت کے بارے میں کچھ بتائیے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، موت ایک ایسی کانٹے دار ٹہنی کی طرح ہے جسے کسی آدمی کے پیٹ کے اندر داخل کر دیا جائے اور اس کا ہر کانٹا ایک ایک رگ کے اندر پیوست ہو جائے، پھر طاقتور شخص آگے بڑھے اور اس ٹہنی کو پکڑ کر پوری قوت کے ساتھ جب کھینچتا ہے تو اس ٹہنی کی زد میں آنے والی ہر چیز کٹ جائے اور جو زد میں نہ آئے وہ بچ جائے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو آپ کے بیٹے نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے بابا جان، میں اکثر آپ سے سنا کرتا تھا کہ آپ یہ بات کہا کرتے تھے، کوئی عقل مند انسان مجھے نزا کے عالم میں مل جائے تو میں اس سے موت کے حالات دریافت کروں گا۔ تو آپ کے بیٹے نے آپ سے عرض کی کہ ابا جان، آپ سے زیادہ عقل مند کون ہوگا، برائے مہربانی آپ ہی مجھے موت کے حالات بتا دیجئے کہ موت کے حالات کیا ہوتے ہیں، اس کی سختیاں کیا ہوتی ہیں، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے بیٹے، خدا کی قسم، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے دونوں پہلو ایک تخت پر ہیں اور میں سوئی کے نکے کے برابر سوراخ کے اندر سے سانس لے رہا ہوں، اور ایک کانٹے دار شاخ میرے قدموں کی طرف سے سر کی جانب کھینچی جا رہی ہے۔ فرمایا یہ موت کی سختی ہے، یہ نزا کا عالم ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں غور کرنا چاہیے، ہم تو سر تپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہمارے اوپر موت کی سختیوں کے علاوہ نہ جانے اور کتنی مصیبتیں آئیں گی۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ موت کو بکثرت یاد کیا جائے اور دنیا میں رہ کر موت اور اس کے بعد کی تیاری کر لی جائے۔ انسان سمجھدار ہے، اشرف المخلوقات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کو عقل کے نور سے مزین فرما دیا ہے، عقل کا نور عطا فرمایا، چراغ عقل نصیب فرمایا، بندہ سوچ سکتا ہے میرے لیے کون سی بات بہتر ہے اور کون سی بات بہتر نہیں ہے، اور انسان سوچتا بھی ہے اپنی دنیا کے بارے میں انتہائی باریک بینی کے ساتھ، وہ بات کو سوچتا ہے جو چیز اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے برے وقت کے لیے جمع کرتا ہے، اپنے سٹیٹس کا خیال رکھتا ہے۔ اس انسان کو چاہیے کہ جو زندگی اس کے لیے ابدی زندگی ہے، یعنی اس کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے بندے نے جہاں رہنا ہے، زندگی کے بعد جہاں جانا ہے، وہاں کی تیاری کرے، وہاں کے لیے کچھ اکٹھا کر لے اور موت اور اس کے بعد کی تیاری کرتا رہے، وہی شخص عقل مند ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک انصاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے آ کر سلام کیا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا مومن افضل ہے، ایمان والوں میں بھی درجات ہیں، تو عرض کیا کہ کون سا مومن افضل ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے اخلاق عمدہ ہوں. اس نے عرض کی کہ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ ارشاد فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہو اور اس کی اچھی طرح تیاری بھی کرتا ہو تو وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے. علماء فرماتے ہیں جب اس دار فنا سے ایک نہ ایک دن انسان نے کچھ کر ہی جانا ہے تو عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہاں کی تیاری کرے جہاں ہمیشہ رہنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر بلکہ ایک راہ چلتا. مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی سے نیک گمان رکھے اور اس کی رحمت کا امیدوار رہے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا رہے، اپنی آخرت کے بارے میں فکر کرتا رہے. روایتوں میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ استفسار کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون سا شخص ایسا ہے جس کا شرح صدر ہو چکا ہے، جس کا سینہ کشادہ کر دیا گیا ہے، جس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نور کو پیدا فرما دیا ہے، ہمیں کیسے پتا چلے، اس کی علامت کیا ہوگی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین علامتوں کو بیان فرمایا. فرمایا کہ جس کو دیکھو کہ وہ آخرت کی تیاری کر رہا ہے سمجھو کہ اس کا سینہ اللہ تبارک و تعالی نے کشادہ فرما دیا ہے، اور جس کو دیکھو کہ موت سے پہلے وہ اس کی تیاری کر رہا ہے، آخرت کی فکر بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ موت کی تیاری بھی کر رہا ہے اور پھر دنیا سے بے رغبتی بھی اختیار کر رہا ہے. تین باتیں ناظرین ہمارے لیے بہت اہم ہیں. دنیا ہمیں ملی ہوئی ہے، یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت اس کی جزا ہے. اس دنیا کے اندر ہی اگر ہم اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں، آخرت کی فکر کرتے ہیں اور موت سے پہلے، مرنے سے پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں، اپنے اعمال کو اچھا کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ دنیا میں بھی سرخروئی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی. ناظرین اس کے لیے اپنا محاسبہ بہت ضروری ہے. انسان سوچے، دیکھے، اپنے گریبان کے اندر جھانکے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے اعمال کیا ہیں، دن رات میرا کیسے گزر رہا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے کام میں نے کیے ہیں تو کتنے کیے ہیں، اور کتنے کام ایسے ہیں جن کو میں نے ترک کر دیا ہے. کیا جب سو کر اٹھا ہوں تو سب سے پہلا کام نماز تھا، کیا نماز فجر میں نے ادا کی ہے، پھر اس کے بعد میری زندگی، میرا سارا دن کیسا گزر رہا ہے، کیا نماز ظہر کا وقت آیا تو میں نے نماز پڑھی، عصر، مغرب، عشاء اور دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملے ہوئے احکام پر میں کس قدر عمل کر رہا ہوں. میں تجارت کر رہا تھا تو آیا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں یا دیانت داری سے کام کرتا ہوں، کہیں خیانت تو نہیں کر رہا. انسان اگر اپنا محاسبہ کرنے لگ جائے تو اسے پتا چل جاتا ہے. ناظرین جو تاجر حضرات ہیں وہ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اپنی دکان کا، اپنے کاروبار کا آڈٹ کرنا پڑتا ہے اور اسی سے پتا چلتا ہے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، کتنا انویسٹ کیا تھا اور کتنا کما لیا ہے، کتنا نفع مجھے حاصل ہوا ہے، یہ آڈٹ سے پتا چل جاتا ہے. اور یہ بھی ایک محاسبہ ہے، اپنا حساب کرنا ہے، اپنے کاروبار کی دیکھ بھال کرنا ہے. انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں کھڑا ہے، آیا کہ اس کو کاروبار بہتر چل رہا ہے یا لاس میں جا رہا ہے. اسی طرح ہماری زندگی کتنی ہے کسی کو کچھ پتا نہیں. کوئی جوانی میں رخصت ہو جاتا ہے، کوئی بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے، اور کوئی اس دنیا میں آتا ہی نہیں، اور کوئی آیا ہے تو چند سانسیں لینے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. ایک نہ ایک دن تو ہر ایک کو رخصت ہونا ہے. عقل مند وہی ہے جو اپنا حساب کرتا ہے، اپنا محاسبہ کر روزانہ کرتے رہیے. انشاءاللہ العزیز وہ دن دور نہیں ہے کہ جب اس حساب سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کس لیول پر کھڑے ہیں، کتنے پانی میں ہیں اور کتنے نیک اعمال کر رہے ہیں. جو رب ہمیں سب کچھ دے رہا ہے، ہم نے اس کی فرما برداری کتنی کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.